بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے جی دنیا کی عظیم ترین نعمت، قرآن حکیم. ڈاکٹر اشتہار احمد صاحب کی یہ کتابچہ ہے، مرکزی علم خدام قرآن لاہور نے شائع کیا ہے، کہ صفحہ 2 پر عرض ناشر ہے. قرآن حکیم بلا شبہ نوع انسانی کے لیے خالق کائنات کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم نعمت ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی اس آخری کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، جیسا کہ حضرت عثمان سے مروی ہے. اس معروف حدیث میں ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری. یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. گویا تعلیم اور تعلم قرآن سے وابستہ ہو جانے سے بہتر کوئی کام نہیں. مرکزی انجم خدام القرآن لاہور کے صدر مؤسس اور قافلہ رجول القرآن کے ہدی خان محترم ڈاکٹر اشتہار احمد صاحب حافظہ اللہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے کہ اس نے آپ کو اپنی کتاب سے خصوصی تعلق و نسبت عطا فرمائی. محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریک رجول القرآن اپنی عمر کے 35 سال مکمل کر چکی ہے جب یہ کتاب شائع ہو رہی تھی. محترم ڈاکٹر صاحب حیات تھے، تاہم ڈاکٹر صاحب کا دعوت قرآنی کا یہ سفر کم و بیش نصف صدی پر محیط ہے. میڈیکل کالج میں طالب علمی کے دور سے ہی آپ کے دروس قرآنی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے وہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ یہ درس ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا، اور یہی تحریک بعد ازاں قرآن کے پیش کردہ نظام حیات کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی ایک منظم تنظیم کی شکل میں ڈھل گئی. 29 رمضان المبارک سن 1420 ہجری کو سمن آباد میں نماز تراوی میں دورہ ترجمہ قرآن کے ایک پروگرام کی اختتامی تقریب میں دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم کے عنوان سے محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک اثر انگیز خطاب فرمایا، جس میں آپ نے عظمت قرآن، تحریک رجول قرآن اور قرآن حکیم کے تقاضے جیسے اہم موضوعات پر نہایت عمدہ گفتگو فرمائی. اس خطاب کو کیسٹ سے صرف صفحہ کرتاس پر منتقل کر کے 1 جون 2000 کے حکمت قرآن میں شائع کیا گیا تھا، اور اب قارئین کے اصرار پر کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ کتاب چاہ دعوتی مقاصد کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے؟ بینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کی بینات. اس ترتیب میں جو تین الفاظ آئے ہیں، اس میں سب سے پہلے لفظ ہدایت پر توجہ دیجئے کہ ہدایت سے مراد کیا ہے. اس کا ہم عام ترجمہ تو رہنمائی اور راستہ بتانا کرتے ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں سمجھیے ہدایت کسے کہتے ہیں. ہدایت کے دو پہلو، ہدایت کے دو حصے ہیں. ایک ہے انسان کے لیے نظری، فکری، عملی ہدایت، اور ایک ہے عملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت. نظری، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حصے کو ہندی میں ست، است و ویگ کہتے ہیں. یعنی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے. ہندو جب اپنے مردوں کی ارتھی لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ رام نام ست ہے، تو ست کے معنی حق کے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق. اسی طرح ہندی میں اس حق کے لیے لفظ ست ہے. ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سابقے کے طور پر الف کا اضافہ کر دیں تو معنی الٹے ہو جاتے ہیں، مثلا ٹل سے اٹل، اسی طرح مر سے امر اور ست سے اسد. اسد وہ شے ہے جو نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، جبکہ ست وہ شے ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے، انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے نے اپنی ایک معرکۃ الآرا کتاب اپیئرنس اینڈ ریئلٹی میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے. جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل یعنی فالس ہوڈ کا شکار ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کو نہ دیکھا جائے. اقبال نے کہا ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کر رہ گئی میرے توہمات میں. عربی کا ایک شعر ہے کلو ما فی الکونی وہمن او خیال او اکوسن فی المرایا او زلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشوں کے اندر عکس ہوتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مادی دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، یہ محسوس بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے، ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی داہت سے بھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لیں کہ یہ نمودے بے بود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں، حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جانا، اس کی بھی در حقیقت مختلف کرولریز ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے، اور اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، پھنسی نکلتی ہے تو درد ہوتا ہے، اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ریالٹی ہے، یہ اپیئرنس ہے، یعنی یہ ظاہر ہے اور در حقیقت، اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، عظیم کائنات ہے، گلیکسیز ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چیریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ ان ذرات کا دل چیر کر ایٹمی توانائی نکالی گئی ہے، مہر درخشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی مہر درخشاں، لیکن یہ سب اپیرنس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویا انسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہو گئی، اور اگر نگاہیں یہیں الجھی ہوئی ہیں اور دلچسپیاں انہی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑ انہی کے لیے ہے، انہی کو زندگی سمجھا ہے، اپنے آپ کو اسی ظاہری جسم سے تعبیر کیا ہے، تو آدمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو اور مفتی ہو، وہ در حقیقت اندھیروں یعنی ظلمات ہی میں ہے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ جو ظواہر یعنی اپیرنسز ہیں، ان کی بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہیں مرکوز ہوں تو یہ نظری ہدایت ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ارینی حقیقت الاشیائی کما ہیا، اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ ظاہراً تو سب کچھ نظر آتا ہے، کتا بھی کار کو اگر اپنی طرف آتا دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظری ہدایت یہی ہے، اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے، حق اور باطل، ریالٹی اینڈ فالس ہوڈ پوری طرح واضح ہو جائیں۔ یہی بات سورہ کہف میں بیان ہوئی ہے، جب حقیقت پر باطل کا ملمہ ہو جائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا۔ اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقتوں یعنی ذات باری تعالیٰ، روح انسانی اور حیات اخروی پر ان تین ظواہر یعنی کائنات، جس میں حیوانی اور حیات دنیاوی کا پردہ پڑ جائے، اور یہی دجل اور فریب ہے۔ اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ظاہر کی دلکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اپیئرنس اور زیادہ دل کو موہ لینے والی چیز بنتی چلی جا رہی ہے، اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹ اور فالس ہوڈ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال پہلی بات نظری، فکری اور عملی ہدایت ہے۔ میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے بات نہیں کی۔ میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ ایک نئے زاویے سے وضاحت کی کوشش کی ہے۔ اگر انسان میں ست است सत अस्त ओ वेग, रियलिटी एंड फॉल्सफुड, हक और बातिल में इम्तियाज, रियलिटी एंड अपीयरेंस के माबैन फ़र्क व इम्तियाज का वस्फ कायम हो गया तो उसे नजरी, फिक्री और इल्मी हिदायत हासिल हो गई। दूसरी हिदायत अमली है। इस मामले में भी कुरान का फ़लसफ़ा समझ लीजिए कि अमली हिदायत का एक दर्जा इंफरादी सतह पर है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अल्लाह ताला ने यह इंफरादी हिदायत हर इंसान के दिल में वदियत करके उसे दुनिया में भेजा है। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह खैर है और यह शर है, यह नेकी है और यह बदी है, यह भलाई है और यह बुराई है। वनफ़सिम वमा सव्वाह फ़अल्हमा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स इंसानी को मालूम है कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना बुरा है, वादा करके पूरा करना अच्छा है और वादा खिलाफी करना बुरी बात है, बड़ों की खिदमत और इज्जत करना अच्छी बात है और उनके साथ बेइज्जती का मामला करना बुरी बात है। वालिदैन के अदब और खिदमत पर मबनी रवैया अच्छा है और अगर उनका लिहाज ना हो तो ये बुरी बात है। इसे कौन नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि इंसान का मिजाज ही बिगड़ गया हो तो इस वजह से वो अपने अंदर की इस हिदायत से फ़ायदा नहीं उठा पाता। लेकिन जिस वक्त वो गलत काम कर रहा होता है उससे अंदर से ज़मीर मतनब्बे करता है कि तुम गलत कर रहे हो। इसी का नाम नफ्से लवामा है कि जिसकी कसम खाई गई ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन नफ्से लवामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़ियामत के दिन की और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्से मलामत घर की। यही वजह है कि कुरान मजीद में इस इनफरादी मामले पर इतना ज़ोर नहीं दिया गया बल्कि उन्हें मारूफ और मुनकर कहा गया है। जो चीज़ें मारूफ और जानी पहचानी हैं यही अच्छाइयाँ और भलाइयाँ हैं, बस इनकी पैरवी करो। मुनकर वो है जिससे इंसान का नफ्स खुद ही नफरत करता है। ये दूसरी बात है कि इंसान अपने किसी मुफाद की वजह से किसी वक्ती जज्बे के तहत किसी मुनकर का इर्तकाब कर लेता है लेकिन इसकी फितरत उस वक्त भी उसे टोक रही होती है कि गलत काम कर रहे हो। इंसान की असल एहतियाज इज्तिमाई ज़िंदगी में हिदायत की है। यहाँ आकर जो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं उनका हल अगले इंसानी के लिए मुहाल मुतलक और नामुमकिन है। दुनिया में आज तक तीन इज्तिमाई मसाइल की निशानदेही हुई है। नंबर एक, औरत और मर्द के दरमियान हुकूक व फ़राइज़ के ज़िमन में क्या तवाज़ुन हो, बीवी के क्या हुकूक हों और शौहर के क्या हुकूक। ये बड़ा पेचीदा मसला है। इंसान इस मामले में इफरात और तफरीद का शिकार रहा है। नंबर दो, इसी तरीके से एक मसला इज्तिमाई निज़ाम रियासत और हुकूमत का है। एक फ़र्द और आम शहरी को कितनी आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरीके से एक मसला इज्तिमाई निज़ाम रियासत और हुकूमत का है। एक फ़र्द और आम शहरी को कितनी आज़ादी होनी चाहिए और उस पर कितना जबर होना चाहिए और इज्तिमाईत को कितना इख्तियार होना चाहिए और चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या निज़ाम होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस सारी की सारी इस मसले के गिर्द घूमती है। इसी तरह सरमाया और मेहनत, कारखानेदार और मजदूर के हुकूक व फ़राइज़ में क्या तवाज़ुन होना चाहिए। इसमें ज़रा से अदम तवाज़ुन से ज़ुल्म व इस्तेहसाल का बाजार गर्म हो जाता है। सरमायादार गरीब का खून चूसता है, ख्वाजाज खूने रगे मजदूर साजत लाल नाब, अज जफाए दे खयाब खुदायाँ किश्ते दहकाना ख़राब। यानी सरमायादार ने मजदूर के खून से शराब कशीद की है जिसे वो शाम को क्लब में बैठकर पीता है और ज़मींदार और लैंडलॉर्ड के जुल्म सितम से काश्तकार की खेती ख़राब है और उसका बच्चा फाके से है हालांकि मेहनत और मशक्क़त उसी काश्तकार ने की है। यहाँ आकर इंसान बिल्कुल घुटने टेक कर अल्लाह की हिदायत से अल्लाह से हिदायत का तालिब बनता है। सूरह फातिहा में यानी कुरान मजीद के बिल्कुल शुरू में होने वाली सूरह फातिहा के कुरान मजीद के बिल्कुल शुरू में होने की हिकमत भी यही है कि इंसान पहले खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, तमाम शुक्र उसी के लिए और तमाम जहानों का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जजा व सज़ा के दिन का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इन हकायक तक तो वो खुद पहुंच गया लेकिन इसके बाद आगे कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। इस इज्तिमाई मामले को कहीं कुरान सिरात मुस्तकीम कहता है और कहीं सिरात सवी कहता है और कहीं सवा उस सबील कहता है। मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। इन तमाम पेचीदगियों में से दरमियानी मोतदिल और अदल पर मबनी राह جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یہ اصل ہدایت ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لیجئے کہ ہدایت نظری، ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ست اسد کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے۔ آپ کی وہ دعا، آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی، انت الحق و وعدك الحق و قولك حق و لقاؤك حق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق و محمد حق و النبیون حق و القرآن حق۔ یہ سب امور حق ہیں، باقی جو نظر آ رہا ہے سب باطل ہے۔ سورۃ الحشر میں متنبہ کیا گیا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ہم اپنے مادی جسم کو محسوس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو کوئی اور شے ہے کہ جو ہمارے وجود کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، یا نمونہ ظاہر من حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر اپیرنس کو ہی جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت، حقیقت معنوی کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فوراً پہچان لیتے، لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ نظری ہدایت ہے۔ جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کے لیے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندر موجود ہے، جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آرام سے گزرنا ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے، پیٹ کی حدود معین کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ معین کر دی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ باقی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تمہیں خود ہی معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملے۔ اب اگلے لفظ پر آئیے، بینات من الہدیٰ والفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق، ست اور اسد میں فرق، اپیرنس اینڈ ریالٹی میں فرق۔ بینات وہ ہیں جو از خود روشن ہوں، اور ایک جگہ پر سورۃ عنکبوت میں فرمایا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہیں کہ جو اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو تذکرہ اور تبصرہ کہتا ہے۔ تبصرہ کہتے ہیں کسی کو آنکھ کھول کر دکھا دینا، اور تذکرہ کے معنی ہے یاد دلا دینا کہ تمہارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں بنا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بینات کا لفظ آتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسانی روح کے لیے جانی پہچانی شے ہے، اس میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے پیارے انداز میں مولانا روم نے کہا، خشک تارو خشک مغز و خشک پوست، از کجا می آیدیں آواز دوست۔ قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ میرے دوست کی آواز آ رہی ہے، اور گویا یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے سب سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ فطرت انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم آہنگی، اسی لیے یہ قرآن بینات من الہدیٰ والفرقان ہے، اور ایسی روشن آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت کیوں ہے۔ دراصل ہمارا نعمتوں کا تصور دولت، شہرت، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحت وغیرہ تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے۔ نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے،
ہدایت کی بنا پر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کی بنیاد پر بدماشیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صحت نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اسے آپ دین کے کام میں لگائیں گے، اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ آپ نے حرام کے ذریعے سے جو کچھ کما کر جمع کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں اڑائے گی، اور ان کی بدماشیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں دو جگہ کہا گیا ہے، فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، سورہ توبہ آیت نمبر 55، اور قدل مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ آیت نمبر 85، ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ جو دونوں آیات آئی تھیں ان کا ترجمہ ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں، پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتدار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے پاس ہدایت نہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کوسے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقتاً نعمت صرف ایک ہے، اور وہ ہدایت ہے، جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتپا نعمت ہے، اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی شے نعمت نہیں ہے۔ عظمت قرآن بزبان قرآن، اس نعت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے اس کے ضمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر دو آیتیں سورہ یونس کی، 4 سورہ رحمان کی، 6 سورہ عبس کی، اور 8 سورہ واقعہ کی، گویا 1 2 4 6 8 سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورہ جمعہ کی جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفس ہی کیا ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون، اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ، اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں کہا ہے، فاش گویم آنچ درد المزمر است، ان کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہا ہو حق پیداست ہو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے ذہن میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ و پائندہ اور گویا متکلم کلام کرنے والا، وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔ آگے چلیے، دو آیتیں سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت بھی آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے، اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں، ان میں دنیا کی محبت ہے، یہ میٹیریل ورڈ مایا، ہندی میں اسے مایا کہتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی دلالت ہے اور یہی گمراہی۔ اس مایا کی محبت کو دل سے نکالنا، اسے اس است کے چکر سے نکال دینا ہی در حقیقت اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت، جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کر دیتا ہے کہ اصل محبوب محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ اور پھر قرآن ہدم و رحمت للمومنین ہے، یعنی یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن اصل بات دل کے ٹھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، تو اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، یعنی اس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوا ہے، تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے مجھے ہندی کا ایک دوہا سنایا تھا، بھیکا ایک ہندی شاعر تھا، وہ کہتا تھا، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بدی کنگال، یعنی کوئی انسان بھوکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا؟ صرف دل کی گرہ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پھر اس نعمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بس اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورۃ رحمان کی چار آیتیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا، چار چیزیں چھپ سے چوٹی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چار آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے۔ اہل عرب میں اللہ کا لفظ زیادہ معروف تھا اور رحمان کے لفظ سے بھدکتے تھے، لیکن قرآن نے آ کر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا ہے وہ رحمان ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ ویسے تو انسان کو سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزکس، الجبرا، جیومیٹری کس نے پڑھائی، کیمسٹری کس نے پڑھائی، لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، آسمان، زمین، سیارے اور ستارے بنائے، لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، اور اس نے اسے بیان سکھایا، اسے بہت کچھ سکھایا، سماعت بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز بیان ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چوٹی کے مصرف کو، یعنی قوت بیانیہ کو، چوٹی کی شے پر خرچ کرو، یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے پر صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیہ میں وہ حدیث آتی ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں، قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا، سیکھنا سکھانا بھی ٹھیک ہے، حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی عربی سیکھنی پڑے گی۔ ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے، اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے، اور اسی سے اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ تو اس کے مختلف مدارج ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اب چھ آیتیں سورہ آپس کی، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ کوئی نہیں، یہ قرآن یاد دہانی ہے، بس جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یہ قرآن بڑے ہی باعزت، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے، اور اس کے کاتب ملائکہ مقربین ہیں جو کہ بہت ہی باعزت اور نہایت نیک ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدہ ہے، قرآن تو صرف یاد دہانی ہے، تمہاری روح کے اندر وہ سارا علم موجود ہے، تمہاری روح میں دبی ہوئی چنگاری موجود ہے، جسے جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آ جاتی ہے اسی طرح تمہاری روح کے اندر موجود چنگاری پر راکھ آ گئی ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لیے آیا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن بہت ہی باعزت صحیفوں میں ہے جو کہ بہت ہی بلند ہے، انہو لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن تو ہمارے پاس ام کتاب میں ہے، تمہارے پاس تو قرآن کی مسدہ نقلیں ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔ اب آئیے ملاحظہ کیجئے، 8 آیتیں 75 تا 82 سورۃ الواقعہ کی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، نہیں مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں تارے گرتے ہیں اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ آج شاید انسان کو پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے بلیک ہولز ہیں جو کہ مواقع النجوم ہیں، یہ تو ماہرین فلکیات یعنی اسٹرونومسٹ سے پوچھیں کہ یہ بلیک ہولز کیا ہیں اور کیا بلا کا نام ہے، کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے تو وہ ان میں دھنس جائے گا، فنا اور ختم ہو جائے گا۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ بڑا باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں ہے، وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو انتہائی پاک ہوں، یعنی فرشتے ہیں کہ جو اسے چھوتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس آیت سے فقہی حکم نکال لیا ہے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن یہاں اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے باطن تک انسان کی رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندر الجھا رہے گا کہ یہ لفظ اس کا مادہ یہ ہے، یہ فعل ہے، اس کا باب۔ اس بات کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں، ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیشے سوگاں انداختیں، یعنی قرآن سے اس کا اصل مغز تو ہم نے لیا ہے اور خالی ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دی ہیں، وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں، بس اگر اندر پاک ہو گیا ہو تو قرآن کے باطن تک رسائی ہوگی، ورنہ آپ تفسیر لکھ دیں گے لیکن آپ کی رسائی قرآن کے باطن تک نہیں ہو سکے گی۔ تفسیریں تو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے انڈیکس غیر مسلموں نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کے باطن تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ تنزیل من رب العالمین، پھر اس کا اتارا جانا لوح محفوظ سے، کتاب مکنون ام الکتاب سے، اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے اب منفی پہلو ہے، اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھی، اب کڑوی بات ہے، افب حاضر الحدیث انتم مدھنون، کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو، بے توجہ ہی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے، اتنی عظیم شے کائنات کی عظیم ترین نعمت سے یہ سلوک، انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکیں، آخر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پی ایچ ڈی میں، فزکس کیمسٹری میں، ڈاکٹری میں، نہ جانے کتنے کتنے سال لگا کر لوگ ڈگریاں لیتے ہیں کہ آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی عربی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اب یہ سمجھ لو قرآن اس کو کیا کہتا ہے، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے کہ قرآن جھوٹا ہے لیکن اگر تم قرآن کو سچا اور حق سمجھتے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ یہ ہے وہ شے جس کو میں نے کہا ہے ریورس گیئر لگا ہے، جو میرے اور آپ کے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے لیے میں پھر ایک آیت کا حوالہ دور دے رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سابق امت مسلمہ جو مغضوب علیہم اور ملعون ہیں یعنی یہودی کی مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا کہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، اور ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، پھر یہ ہماری ہی مثال ہے کہ نہیں؟ تحریک رجول القرآن، اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ نکلی ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہیے۔ اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہیے، جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ، اس کا علم حاصل کرو اور عام کرو۔ اب سن 2000 شروع ہو چکا ہے اور میں 1965 میں دوبارہ لاہور منتقل ہوا تھا، یعنی اس تحریک کو شروع ہوئے 35 برس گزر چکے ہیں۔ 67 سے اس ہمن آباد سے دعوت رجوع القرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، بڑا اطمینان اور سکون ہے کہ زندگی اسی کام میں لگی ہے، اپنی بہتر صلاحیت، بیشتر وقت، بہتر توانائیاں صرف اسی کام میں صرف کی ہیں کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو سمجھاؤ۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس کا کچھ نقشہ سورۃ الفتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے، قذر اخرج شطہ فآزرہ فاستخلد فاستوی علی سوقہ، جیسے ایک کسان نے کھیتی لگائی، ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی دیا، اور یہ کہ باران رحمت آ گئی تھی، اب اس نے دیکھا کہ بیج پھوٹ رہے ہیں اور پتیاں نکل رہی ہیں، پھر اس نے اپنا پٹھا اٹھایا، پھر ذرا اس کو گدرا کیا، پھر وہ کھیتی اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ یوجب الذرا لیغیظ بہم الکفار، اس کاشتکار کو وہ منظر بہت بھلا اور بہت اچھا لگتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میری محنت بارآور ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، 23 برس کی دن رات کی محنت و شاقہ میں ایسے ایسے مرحلے آئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتقال کے وصال سے چند دن پہلے، جس وقت آپ مرض وفات کی کیفیت میں تھے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، اس حالت میں آپ کو بہت شدید تکلیف رہی ہے، سر میں درد بہت شدید تھا، جس وقت ذرا سا افاقہ ہوا تو حجرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر امامت کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ سوچ کر تبسم آیا کہ یہ میری کھیتی ہے جو میں نے لگائی ہے، آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد پردہ ڈال دیا۔ اس تمہید کا مقصد یہ بتانا ہے کہ میں نے 35 برس پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا، آج میں اس کھیتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی 100 سے کم تعداد ہوگی جو اس قرآنی فکر کو درس و تدریس کے ذریعے عام کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان بھی اب ادھیڑ عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میرے دو بیٹے اب 40 کی دہائی میں ہیں، اور میرے ساتھی نوجوان جو میرے ساتھ میرے درس میں شریک ہوتے تھے، وہ 50s کے آس پاس آ رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا ہو رہا ہے۔ میرے پردادا حافظ نور اللہ صاحب کی سن 1857 میں انگریزوں نے جائیداد ضبط کر لی تھی، چنانچہ وہ اپنے آبائی علاقے مظفر نگر یو پی کو چھوڑ کر مشرقی پنجاب کے قصبہ حصار میں منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں دو نسلیں تو ہماری ایسی گزری ہیں کہ جن میں کوئی قابل ذکر دینی کام نظر نہیں آتا، اور مسائل روزگار ہی اتنے گھمبیر تھے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا والا معاملہ رہا۔ لیکن پھر اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد تیسری نسل سے یہ کام شروع ہوا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دو بیٹے حافظ ہیں، میرے تین چھوٹے بھائی ہیں، اور تینوں کا ایک ایک بیٹا حافظ ہے۔ خاص طور پر میں یہاں برادر اقدار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس میں خود یہ فرمائش لے کر گیا تھا کہ تم اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کر دو جو قرآن اکیڈمی میں ایک سارا کورس کرے اور پھر اس کام میں لگے۔ انہوں نے اپنے منجلے بیٹے حمید احمد کو اس کام کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ سعادت مند بچہ جلد ہی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ اب میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کسی دوسرے بیٹے کا مطالبہ کرتا، کیونکہ کاروبار کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری کسی توقع یا مطالبے کے بغیر فوری طور پر اقدار احمد مرحوم نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے رشید ارشد کو اس کام میں لگا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی حسن نیت کا نتیجہ نکلا ہے کہ اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں یہاں دورہ ترجمہ قرآن مکمل کیا ہے، یہ حافظ بھی ہے، الحمد للہ میرے تین بیٹے بھی دورہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں، عزیزم عاقف اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، ابھی امریکہ کے کلب شکاگو سے دورہ ترجمہ قرآن کی کر کے آ رہے ہیں، میرے ایک اور شاگرد اس وقت نیو یارک میں دورہ ترجمہ قرآن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اسی طرح پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو خاص انعام ہو تو اس کا تذکرہ بھی کیا کریں اور شکر کیا کریں۔ بحمد اللہ میرے دو بیٹے، دو پوتے اور 5.5 نواسے حافظ ہیں، ایک نے چونکہ 15 پارے کی ہیں اس لیے 5.5 کہا، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کے فضل و احسان کا مظہر ہے۔ 1947 کی بات ہے، اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، ہم حصار میں محصور تھے، ہندو باہر سے آ کر پے بپے حملے کرتے رہتے تھے، ان سے دفاع کے لیے ہم نے مورچے لگا لیے تھے، بھائی جان نے اس وقت BSc انجینئرنگ اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، چنانچہ یہ فارغ وقت ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر مولانا مودودی کا رسالہ ترجمہ القرآن، جس میں سورہ یوسف کی تفسیر چھپ رہی تھی، بڑے غور سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا ذوق میرے اندر وہیں سے شروع ہوا، شوق پہلے بھی تھا، بلکہ یہ تو اس وقت تھا جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس وقت میری عمر 10-11 برس ہوگی، لیکن قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب ہم دونوں مل کر جوائنٹ اسٹڈی کرتے تھے، پھر قرآن کی عظمت منکشف ہوئی، اس سے ایک دلچسپی اور لذت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس درجہ مناسبت عطا کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اسی کام میں لگ گئی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے عاشق قرآن تو بہت دیکھے ہیں، لیکن فنا فی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سوا کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب رہے، جس زمانے میں حمایت الاسلام ایک تبلیغی کالج ہوتا تھا اس وقت وہ اس کے پرنسپل تھے، اور اس کے منتظم مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان کا ان سے بہت قریبی ربط تھا۔ بہرحال دعوت رجول القرآن کے حوالے سے میں آپ کو جو خوشخبری دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اب یہ بھی جامع القرآن کی شکل اختیار کرے گی، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، استدار الزمانوں کا حیاتی ہی یوم خلق السماواتی یوم خلق اللہ السماواتی والارض، قریش نے کیلنڈر میں اونچ نیچ کر دی تھی، انہوں نے اشور حرم آگے پیچھے کر دیے تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح تقویم کے مطابق حج ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے نسیح کا قاعدہ منسوخ ہوا، آج وقت کی تقویم وہیں آ گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، تو یوں سمجھیے کہ 1966 جو تاریخ قرآنی میرے پھوپھی زاد بھائی شیخ نصیر احمد مرحوم کے مکان پر مکان 211A N سے 211NA سے اور پھر مسجد خضرا سمن آباد سے درس قرآن کی صورت میں شروع ہوئی تھی، اور پھر 10 برس تک دعوت رجول القرآن کا جو ڈنکا بجا ہے وہ اسی عرض سمن آباد میں تھا، پورے شہر سے کھنچ کھنچ کر لوگ آیا کرتے تھے، اور اب یہ کہ منظور حسن صاحب جو اس مکان کے مالک تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ جگہ قرآن مجید کی دعوت کا مرکز بنے، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کی طرز پر یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی جامع القرآن تعمیر ہوگی، اور اسے ذرا چھوٹے پیمانے پر ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اب آپ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور کمر کس لیں، عربی کلاسز شروع ہوں تو محنت و توجہ کے ساتھ عربی پڑھنے میں لگ جائیے، کوئی اور اجتماعات ہوں تو ان کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے، تعمیر ہو تو اس میں دل کھول کر چندہ دیجیے اور پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیجیے تاکہ یہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ یہاں ایک مسجد بھی بنے گی، ابھی تک مختلف مسجدیں مختلف مسلکوں کے نام پر پہچانی جاتی ہیں، کوئی دیوبندی مسلک کی مسجد ہے تو کوئی بریلوی مسلک کی، اسی طرح اہل حدیث اور شیعہ مسالک کی مساجد ہیں، لیکن یہ مسجد اسلام اور قرآن مجید یعنی جامع القرآن ہوگی، اور اس کے ساتھ کسی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ مرکز یہاں بنے گا، عظیم ترین نعمت کے تقاضے۔ اب ذرا ایک اور بات کا جائزہ لیجئے، دیکھیے قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالی کے ہاں ان نعمتوں کا حساب بھی ہوتا ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا، یعنی تم سے ہماری نعمت کا صحیح استعمال، تم نے ہماری نعمت کا صحیح استعمال بھی کیا کہ نہیں۔ نعمت قرآن کا استعمال ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھو، پڑھاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ، اس کے نور کو عام کرو، چہار دانگے عالم کو اس کی روشنی اور ہدایت سے منور کر دو۔ لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ ہمارے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، هُمْ ظَالِمُونَ، هُمُ الظَّالِمُونَ، هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور وہی تو مشرک ہیں، اور وہی تو فاسق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت سود پر مبنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ہے۔ چنانچہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور اعبدوا اللہ واتیعون، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہی حکم دیا گیا تھا، اطاعت کو اسی طرح خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ اب ہماری بندگی تو ادھوری رہی ہے، اور ادھوری بھی کہاں ہے؟ ہماری پوری اجتماعی زندگی تو اسلام و قرآن کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی میں ٹھیک ہے، شراب نہیں پیتا، سود نہیں کھاتا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے آگے اجتماعیت کا پہلا قدم شروع ہوتے ہی کفر شروع ہو گیا۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے؟ میں رواجی پردے کی بات نہیں کر رہا، شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو اجتماعیت کا تو پہلا قدم ہی غلط ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جو اپنے آپ کو بینک کے اوور ڈرافٹ سے بچاتے ہوئے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی قرضے لے کر مکان نہیں بنائے ہیں؟ اس سارے کفر کے خلاف جب تک جدوجہد نہ ہو، صحیح محنت اور جہاد نہ ہو، ہماری یہ جزوی ہدایت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ سورہ مائدہ ہی میں فرمایا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے، اے کتاب والو، یہود و نصارہ، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے قائم نہیں کرتے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو جبکہ تم نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا؟ گویا یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم قرآن کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کرتے۔ چنانچہ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 150 یا 1000 2000 آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے، لیکن جدوجہد اور کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات، اپنے وسائل اور اپنی اولاد کو اس کام کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یقیناً اس وعید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کیا تم ہماری کتاب کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے تو جان لو کہ تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے کہ غلبہ چونکہ باطل اور طاغوت کا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے، میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، ہم سودی نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے، تو پھر سب کے کفارے کے لیے ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جواب اس کا صرف یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں، اوقات و وسائل اور ذرائع کا کم سے کم حصہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل عیال پر اور زیادہ سے زیادہ حصہ ایسی جدوجہد پر لگا دینا چاہیے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جا سکے۔ اگر یہ کر لیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ اندر جا رہا ہے وہ دھل جائے گا، اسے اب اقامت دین یا نظام خلافت کہہ دیں، کہہ لیں قرآن کا قائم کرنا کہہ لیں، دین کا قیام یا نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیں، یہ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام کی نوعیت ایک ہی ہے، عباراتنا شتا و حسن کا واحد۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پر اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے۔ میں یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں، میری پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ یہ بات میں اپنے مطالعہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس حد تک اس جدوجہد میں شریک نہیں ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان اس کا اللہ پر ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورۃ البقرہ۔ پھر جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا۔ طاغوت کا کفر پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں۔ اگر انسان طاغوت کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا اور اس کے تحت پھلنے پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، جائیداد بنا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے، وہ اسے ذہناً قبول کر چکا ہے اور دل سے اسے مان چکا ہے، لہذا اس کی نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔ التزام جماعت کی ضرورت و اہمیت، میرے مطالعے کا حاصل یہی ہے کہ دین کے لیے یہ جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ اس ضمن میں یہ چار باتیں اپنے پلے باندھ لیں۔ نمبر ایک، اس جدوجہد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں، یہ کام افراد نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں تم پر جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی امرکم بخمسن اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جماعت کا التزام، اور جماعت بھی سمع و طاعت والی ہو، اور یہ جماعت پھر ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو قائم کرے۔ اس جماعت کا معین ہدف اقامت دین کی جدوجہد ہونا چاہیے۔ کوئی چھوٹا کام مثلا تعلیمی، تبلیغ اور اصلاحی نوعیت کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کے خلاف بھی مہم چلائے تو وہ بھی اچھا کام ہے، تمباکو نوشی سے لوگوں کو بچانا یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں۔ آپ اپنے محلے کی صفائی کے لیے انجمن حفظان صحت بنا لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس جماعت کا ڈیکلیئرڈ گول اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد ہونا چاہیے۔ وہ جماعت انتہائی منظم یعنی ڈسپلن ہونی چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جماعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اگر وہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ خلاف پیغمبر کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہت رسید، چنانچہ راستہ وہی اختیار کرنا ہوگا۔ لا یسلح آخر حاضی امت اللہ بما صالحہ بھی اولہا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ نمبر چار، آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو اس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھ لیں کہ دل کیا گواہی دیتا ہے، کہ کیا یہ لوگ مخلص ہیں یا بہروپیے، یہ دین کے نام پر دنیا کی کوئی دکان تو نہیں چمکا رہے۔ اگر دل ان لوگوں کے خلوص کی گواہی دے دے اور یہ جماعت بقیہ شرطیں بھی پوری کر رہی ہو تو پھر اس جماعت میں شامل ہونا فرض عین ہے۔ اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے دین کے غلبے کی جدوجہد فرض عین ہے تو پھر اس فرض عین کو پورا کرنے کے لیے جماعت کا التزام بھی فرض عین ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح چونکہ جماعت کے بغیر دین کی اقامت ممکن نہیں لہذا اگر اقامت دین فرض ہے تو التزام جماعت بھی فرض ہے۔ جماعت سازی کی مسنون اساس، جماعت سازی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ آیا، مثلا جب نئی تہذیب آئی تو میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تہذیب تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو حدیث میں یوں مذکور ہوا ہے، ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخان قطو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میز کرسی تو تھی ہی نہیں، ان کے ہاں اونچے گھرانوں میں ایک رواج تھا کہ ان کے پاس 6-6 inch اونچی چوکیاں ہوتی تھیں، زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے لیکن آگے 6 inch اونچی چوکی رکھی ہوتی جسے خان کہتے تھے۔ اب بھی بعض گھرانوں میں یہ رواج موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خان پر بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ کہ اس کرسی میز کو کسی نے حرام نہیں کہا، یہ نئی شے تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس میں اس کی ممانعت آ گئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسنون نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے اس کے مقاصد یعنی ایمز اور اہداف یعنی آبجیکٹس لکھ لیے جائیں، اس کے آرٹیکل آف ایسوسیشن اور قواعد ضابط کا تعین کر لیا جائے، گویا پورا دستور کانسٹیٹیوشن بنا لیا جائے۔ اب جو شخص بھی اس دستور کو مان لے گا وہ اس جماعت کا رکن بن جائے گا۔ پھر یہ ارکان اس جماعت کے امیر یا صدر کا انتخاب 2 یا 4 سال کے لیے کریں گے۔ جماعت بنانے کے اس طریقے کو بھی میں مباح اور جائز سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ مسنون نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کرسی پر کھانا حرام یا مسنون نہیں ہے، اسی طرح یہ طریقہ نہ مسنون ہے نہ منسوس اور نہ معصور، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن بھی ٹھیک ہے اگر منظم اور سموتات والی ہو، لیکن جس جماعت کا قرآن و حدیث، سیرت، سنت، خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے، وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، دین کو جانتا ہے اور حقیقتاً یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے شخصی طور پر بیعت کر لیں کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، جو حکم آپ مجھے دیں گے میں کروں گا، میں خود بھی مشورہ دوں گا، اپنی رائے دوں گا، لیکن یہ کہ فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا کہ یہ اکثریت ہے اور یہ اقلیت، 9 آدمیوں کی رائے لازماً غلط ہے اور 10 کی لازماً صحیح ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے 8 آدمیوں کی رائے صحیح ہو اور 20 کی غلط ہو۔ نظام بیعت میں فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، بس اس بیع پر کہ جو تم نے اللہ کے سے کی ہے خوشیاں مناؤ۔ یہ بیعت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے نبی سے بھی ہے۔ سورۃ الفتح کے اندر 2 جگہ ذکر آیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی یقیناً انہوں نے اللہ سے بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ مومنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ سورۃ الممتحنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے، یہ نظام ہے کہ جو قرآن نے دیا، حدیث نے دیا اور سیرت میں بھی یہی نظام ہے۔ بیعت اقبا اولیٰ اور بیعت اقبا ثانیہ ہوئیں، بیعت رضوان، بیعت للموت ہو رہی ہے، اسی بیعت پر خلافت راشدہ کا نظام چلا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت ہوئی ہے، اور جس وقت خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی اور حضرت حسین میدان میں آئے تو انہوں نے بھی بیعت لی کہ آؤ میرے ساتھ، ہم اس ملوکیت کے راستے کو بند کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے گھبرا گئے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے بیعت توڑ دی۔ اس کا کوئی الزام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نہیں، ہمارا یہ نظام تھا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ 1913 میں مولانا مکلام آزاد نے جماعت حزب اللہ بنائی تو وہ بیعت کی بنیاد پر تھی، کچھ عرصہ کے بعد 1920 کی دہائی میں شیخ حسن البنہ نے مصر میں جو جماعت بنائی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی، لیکن مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی بنائی تو بیعت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ 1930 میں جب قادیانی فتنہ کے مقابلہ کرنے کے لیے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے مولانا طاہر اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت بنایا تو ان سے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی ہے اس کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی گمبھیر بیعت ہے۔ یہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی آثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی اللہ نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لوم اللائم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو اور خواہ آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا پرانا ساتھی تھا اور آپ نے نو والد کو مجھ پر امیر بنا دیا. جنہیں آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں, اور جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے, اپنی رائے پیش کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اسی بیعت کے نظام پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. ہماری بیعت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے, اور وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہے. ان سے بھی کتاب و سنت کی دلیل پوچھی جائے گی. کتاب و سنت کے خلاف وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے. چنانچہ ہم نے بیعت کے الفاظ یہ رکھے ہیں, انی اباجو کا لسم و اطاعت فی المعروف, یعنی اس میں صرف دو لفظ بڑھا دیے ہیں, باقی وہی بات ہے. اس بیعت کے بارے میں اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت مات میتتا جاہلیہ, جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ یا پھندا نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ بیعت تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بکری کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے, چنانچہ اب وہ بکری آپ کے پاس سے کہاں جا سکتی ہے. اسی طرح گویا رسی کا ایک سرا بیعت کرنے والے کی گردن میں ہے اور دوسرا سرا بیعت لینے والے کے ہاتھ میں. صاف صاف بات کر رہا ہوں کہ گردن میں بیعت کے قلادے کے بغیر موت اسلام کی موت نہیں بلکہ جاہلیت کی موت ہے. میری ان گزارشات کا تجزیہ کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اقامت دین کے حوالے سے عملاً دو ہی صورتیں ممکن ہیں, یا تو اسلام کا نظام قائم ہے, نظام خلافت ہے, تو جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے, اور اگر اسلام کا نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نظام خود بخود تو نہیں آئے گا, اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی, جماعت بنانا ہوگی, کوشش کرنا ہوگی, چنانچہ جماعت کے امیر سے بیعت کرنا ہوگی. ان دو کے علاوہ تیسری شکل ممکن نہیں ہے, یا نظام خلافت ہے یا نہیں, دو ہی شکلیں ہیں اور کوئی شکل نہیں. اگر نظام خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت, جیسے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر بیعت تھی. اگر نظام خلافت نہیں ہے تو جو جماعت اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. پس ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کی موت مرنا چاہتا ہے تو اسے بیعت کرنا ہوگی. انا صلاتی و نسکی و محیایا و ممات للہ رب العالمین سورۃ الانعام, بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی موت, میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں نے جو دین کا تقاضا سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ میں سے ہر شخص کے دل و دماغ کا فیصلہ ہے. دل و دماغ گواہی دیں کہ بات ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرنا آپ پر لازم ہے, اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بے شک رد کر دیں, یا اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ کام تو صحیح ہے لیکن یہ تنظیم صحیح نہیں ہے تو کسی اور تنظیم کو دیکھیں. کسی نئی تنظیم کی, کسی نبی کی تنظیم تو آج موجود نہیں ہے. لہذا آپ کو اس کام کے لیے جو بھی بہتر نظر آئے اور آپ کے خیال میں جو بھی جماعت بہتر طریقے پر جدوجہد کر رہی ہو اس میں شریک ہو جائیے. لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ, اس سے فارغ نہ سمجھے, اس لیے کہ غلبہ باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد فرض عین ہے. اور یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کی طرف انسان توجہ نہیں دے رہا اور اس کے ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میرے نزدیک ایسا شخص باقی فرائض کی ادائیگی کے باوجود اللہ کے ہاں اپنی اس کوتاہی پر جواب دہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.